بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ کسی عالم کے علم کا مقام اور درجہ معلوم کرنا ہو تو طلباء سے دریافت کیا جائے، اور کسی صوفی بزرگ کا درجہ معلوم کرنا ہو تو اس زمانے کے مشائخ اہل طریق کا معاملہ دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا اور کیسا ہے، وہ اس کو بزرگ صادق فی الحال سمجھ کر اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک رسالے میں ایسا جامع مضمون لکھا دیکھا کہ اگر وہ ذہن میں آ جائے تو پھر سارے رسالے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ میں دین ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے انبیاء کا سا، سیاست یعنی داروگیر، محاسبہ معاقبہ یعنی سختی سلاطین کا سا، اور تجویز اطباء کسی کہ وہ ہر شخص کا جدا جدا علاج تجویز کرتا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ کہتے ہیں کہ شیخ میں دین ہونا چاہیے انبیاء کا سا، اور سیاست یعنی داروگیر، محاسبہ معاقبہ سلاطین کا سا، یعنی جیسے بادشاہ پکڑ کرتے ہیں کسی غلطی پر ایسا، اور تجویز اطباء کسی کہ وہ ہر شخص کا جدا جدا علاج تجویز کرتا ہو۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ میں انبیاء کا سا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ مراد نہیں کہ ان کے برابر ہو، مطلب اخلاص میں تشبیہ ہے، یعنی اعمال میں غوائل دنیا یعنی دنیا کے دھوکے اور چلاکیاں اور خواہشات نفس کی آمیزش نہ ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ شیخ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کا سا دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے برابر ہو، مطلب اخلاص میں تشبیہ ہے، یعنی اعمال میں غوائل دنیا یعنی دنیا شامل نہ ہو، خواہشات نفس شامل نہ ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ شیخ ہو سکتا ہے، یعنی انبیاء کا سا دین اور سیاست بادشاہوں جیسی، اور تجویز علاج اطباء اطباء کا سا کہ جیسا مریض دیکھا ویسا علاج، یہ نہیں کہ ایک ہی علاج ہر ایک کو دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ کامل وہ ہے جو فن سے واقف ہو، شیخ کے لیے فن جاننے کی ضرورت ہے، اگر فن سے نہ واقف ہے نہ آشنا ہے تو وہ شیخ کہلائے جانے کے قابل نہیں، اور نہ وہ حقیقت میں شیخ ہے۔ جیسے طبیب کے فن سے واقف ہونا اس کا ضروری ہے، ایسے ہی یہاں ہے کہ ولی ہونا، بزرگ ہونا، قطب ہونا، غوث ہونا الگ بات ہے، شیخ ہونا الگ بات ہے۔ فن میں مہارت ہونا شیخ ہونے کے لوازم سے ہے، باقی اس کا متقی ہونا، زاہد ہونا، عابد ہونا مشیخت کی شرط نہیں، یعنی خود اپنے تئیں وہ اس قابل نہ ہو لیکن فن میں مہارت رکھتا ہو، سلوک کے فن میں مہارت رکھتا ہو، نفس کی تدابیر جانتا ہو اور ان کے علاج جانتا ہو، تو اس میں بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگ نہ ہو، بزرگ ہونا تو متقی ہونا، زاہد ہونا، عابد ہونا ہی چاہیے، لیکن مراد یہ ہے فرمانے کی کہ راستہ دکھلانے میں، کسی کو رہنمائی کرنے میں وہ اس کا بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ برکت ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں اگر شیخ ان اوصاف کے ساتھ بھی موصوف ہو تو اس کی تعلیم میں برکت ہوگی، نور ہوگا، یعنی شیخ اگر متقی بھی ہے، فن جاننے کے ساتھ ساتھ متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تقوی والا ہے، تو جتنا تقوی والا ہوگا اتنا ہی اس کی تعلیم میں برکت ہوگی، اور اس کے الفاظ میں بھی نور ہوگا، تعلیم میں بھی نور ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا ضروری نہیں، ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ فن تو جانتا ہے لیکن خلاف شریعت بھی تدبیر نہ بتائے، جو تدبیر بتائے شرعی حدود میں ہو، سنت کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا ضروری نہیں، ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے، جیسے طبیب کہ اس کا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، فن کا جاننا البتہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اعمال صالحہ ہوں، تقویٰ ہو، تو ولایت تو حاصل ہو جائے گی وہ شیخ نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شیخ ولی بھی ہو تو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ تصوف اور سلوک کے لیے کسی مربی کی ضرورت تو بتے ہی ہے، یعنی ضروری ہے، مگر اس کے انتخاب کے طریقے اور معیار سے لوگ واقف نہیں، جس کی وجہ سے راہ غلط ہو جاتی ہے۔ انتخاب شیخ کا معیار یہ ہونا چاہیے، نمبر ایک یہ کہ وہ شخص احکام شرعیہ سے واقف ہو، اگرچہ متبحر عالم نہ ہو، یعنی بہت زیادہ بڑا عالم نہ ہو، گہری تحقیق نہ ہو اس کی، لیکن احکام شرعیہ یعنی موٹے موٹے احکام سے، حلال حرام سے واقف ہو، فن سلوک کو جانتا ہو، اگرچہ صاحب کشف و کرامات اور صاحب احوال نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں شیخ ہونے کے لیے ضروری نہیں، فن کا جاننا جیسے ہم نے پہلے پڑھا، فن کا جاننا ضروری ہے۔ کسی شیخ کامل کی خدمت میں معتدب مدت تک رہا ہو، اس کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ اثر عام ہو کہ دنیا سے محبت میں کمی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اور گناہوں سے خوف اور طاعت سے رغبت پیدا ہو، چاہے احوال اور مواجید کبھی حاصل نہ ہو۔ احوال یعنی جو حال کیفیت آ جاتی ہے، اور مواجید وجدان کو کہتے ہیں، وجد آ جانا، تو چاہے وجد نہ آتا ہو، حال نہ پیدا ہو، قلب کے اندر کیفیات پیدا نہ ہو، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ گناہوں سے خوف پیدا ہو جائے، گناہ سے رک جائے گا، طاعت سے رغبت پیدا ہو جائے، طاعت کرنے لگے گا، بس یہ کافی ہے کہ اس کی مجلس میں یہ حال پیدا ہو جائے۔ اگر شیخ کامل ہونے کے باوجود ان کی صحبت میں رہنے سے کوئی نفع محسوس نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے ان سے مناسبت نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر ان کی شان میں کبھی بے ادبی نہ کرے۔ جیسے ایک طبیب یا ڈاکٹر کا علاج موافق نہ آوے تو دوسرے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مگر کوئی سمجھدار آدمی پہلے طبیب یا ڈاکٹر کی توہین نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا کہ طالب کے واسطے چار چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی جو مرید ہے یا سالک ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والا طالب ہے، اس کو چار چیزوں کی ضرورت ہے، دو تو بیعت سے پہلے اور دو بیعت کے بعد ہمیشہ تک۔ پہلی دو چیزیں جو پہلے کی ہیں، اعتقاد اور اعتماد۔ اگر شیخ پر اعتقاد نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت میرے لیے سب سے انفع ہے، جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اپنے شیخ کو افضل سمجھنا جائز نہیں، کہ ہمارا شیخ سب سے افضل ہے یا بہت اونچے درجے کا ولی اللہ ہے جس کے مقابلے کا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے انفع ہے، یعنی مجھے ان سے سب سے زیادہ نفع انہی سے ہوگا، یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ یہی معنی ہیں شیخ کو اوروں سے کامل سمجھنے کے۔ دوسرے اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اگر اعتماد نہ ہوگا اس کی تعلیم اور مشورے میں خلجان رہے گا کہ کروں یا نہ کروں، تشویش میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ اب دوسری جن دو چیزوں کی ضرورت بعد بیعت کے ہے، بیعت کے بعد، وہ اطلاع اور اتباع ہیں، کیونکہ بغیر اطلاع کے شیخ طالب کے لیے کوئی تجویز یا ترمیم کیسے کرے گا، اس لیے کہ ہر شیخ کو صاحب کشف ہونا، اور صاحب کشف کے لیے ہر وقت کشف ہونا ضروری نہیں کہ بغیر اطلاع کے اس کو خبر ہو جایا کرے۔ پھر اطلاع کے بعد اتباع ہے، کہ جو شیخ نے بتلایا بس اس سے کمی بیشی نہ کرے اور اپنی رائے سے کچھ نہ کرے، اور اگر امر شیخ کی اتباع میں دشواری یا مشقت یا ضرر دیکھے تو اس کی بھی اطلاع شیخ کو کرے، شیخ کوئی مناسب تجویز کر دے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ شرماتے ہیں اگر کوئی علاج تجویز کیا شیخ نے اور اس کا تحمل نہیں ہو رہا، اس علاج کا وہ نہیں کر پا رہا، اب اطلاع کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر ہم اطلاع کر دیں گے کہ یہ علاج ہم سے نہیں ہو رہا تو شیخ ناراض نہ ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، اگر تحمل نہ ہو تو بتا دے کہ بھائی یہ علاج مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، پھر شیخ کو دوسرا علاج تجویز کر دے گا، شرمانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا. رواہ احمد. ترجمہ: حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. تشریح مہمان حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے. دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں، بلکہ اس شرط سے دنیا کی محبت پوری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے. مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے: آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. ترجمہ: اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈوبونے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے. پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے، اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جائے یعنی آخرت کی کشتی کے اندر تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. کھانا کھانے میں اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ. درمیان میں اگر یاد آ جائے تو یہ پڑھ لیں. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے: اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. بعض لوگ وسقی پڑھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، قاف کے نیچے زیر ہے. وسقی من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا. سرکہ استعمال کرنا سنت ہے. جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ سالن کا محتاج نہیں. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، یعنی گندم کے آٹے کے اندر مٹھی بھر یا آدھا پاؤ، ایک پاؤ، پانچ کلو میں، دس کلو میں تھوڑی سی جو کا آٹا ملوا لے تو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے. گوشت کھانا سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. اور اس علاوہ اس کے کہ اگر اس دعوت میں گناہوں کا کام ہو رہا ہو، کوئی آتش بازی یا تصویر کشی یا بے پردگی یا اور بھی کوئی گناہ کا کام ہو، اسراف ہو رہا ہو، تو ایسی جگہ پہ بھی دعوت میں جانا صرف ثابت ہو جائے گا، وہاں نہیں جانا چاہیے. اور جو ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جہاں دعوت میں کھانا کھانے گئے وہاں غیبت شروع ہو گئی اور منع کرنے سے بھی نہیں رک رہے، تو پھر ایسی جگہ سے اٹھ جانا واجب ہے. غیبتوں کا بھی بہت عام مرض ہو گیا ہے، جہاں دو چار آدمی ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سیاسی لوگوں کی، حکمرانوں کی، اس کی اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایسی جگہ کھانا نہیں چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. ان کو روکے، اگر وہ نہ مانے تو وہاں سے اٹھ جائے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں۔ عموماً عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا بسلام فرماتے، یعنی خود سلام میں پہل فرماتے۔ پھر میں نے، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہند رضی اللہ عنہ بن ابی حالہ سے کہا کہ آپ کی گفتگو کے متعلق مجھ سے بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کے سوچ میں رہتے ہیں، کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت طویل ہوتا تھا، خاموشی، طویل خاموشی اختیار فرماتے، کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی۔ یہ بہت اہم اوصاف میں سے ہے کہ بات کو بالکل صاف صاف کرنا۔ بعض لوگ شروع کرتے ہیں تو منہ ہی منہ میں بات کرتے ہیں، جس سے بات واضح نہیں ہوتی، یا ختم کرتے وقت آہستہ آواز بہت مدھم کر لیتے ہیں اور منہ کو بھی دوسری طرف کر لیتے ہیں، یا منہ ہی منہ میں بول دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، ہر شخص آرام سے سمجھ جاتا۔ کلام جامع فرماتے، جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز، یعنی معنی سے بھرپور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک حق و باطل میں فیصل کن ہوتا، جو نہ حشو زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے، کوئی بھی نعمت ہو اس کی تعظیم فرماتے، اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے۔ مذمت اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت تھی، اور مدح یعنی تعریف زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ادخلنا فی رحمتک وعافنا في قدرتك وقضي أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير عملنا واجعل ثوابه الجنة۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ گزشتہ رات کو جو بیان ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث، شیخ العلماء، ترجمان اکابر، امیر کاروان محبت حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا ڈھاکہ سے ہوا تھا، وہ ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے الحمدللہ، اور کسی کو چاہیے ہو تو وہ واٹس ایپ پہ ہم اس کو بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔